السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسور امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، ان کا ملائیشیا کا دورہ اور اپنے ہم منصب مہاتیر محمد کے ساتھ ان کی تفصیلی ملاقات، اور اس ملاقات کے بعد دونوں ملکوں کا ویزا پالیسی میں نرمی لانے پر اتفاق، اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اقتصادی ترقی کے لیے ملائیشیا کے تجربات سے استفادے کا اعادہ۔ یہ بھی ہم اپنے پینلسٹ سے اسی سیگمنٹ میں پوچھیں گے کہ مہاتیر محمد عمران خان کے آئیڈیل کیوں ہیں۔ اگلے سیگمنٹ میں بات ہوگی وزیر اعظم عمران خان، ان کا یہ سٹیٹمنٹ، وہ بھی ملائیشیا کے اندر، کہ مزید کوئی این آر او نہیں ہوگا اور احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہوگی۔ پاکستان میڈیا میں اس ریفرنس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ آئندہ دنوں میں کوئی بڑی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ اگلے حصے میں بات کریں گے ہم جمال خاشوگجی، ان کے قتل کے پس منظر میں ترکی یہ کہہ رہا ہے ابھی بھی کہ ان کے قتل پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سٹیٹمنٹ تھا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس قتل کے باوجود امریکہ سعودی عرب کا ساتھ دے گا، اس پہ ملک کے اندر، امریکہ کے اندر ٹاپ جو ریپبلکنز ہیں ان کی جانب سے بھی تنقید ہو رہی ہے۔ ترکی اور باقی ممالک بھی اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت، پاکستان اور پوری اسلامی دنیا کے اندر اس پہ جشن، اور اس موقع پہ پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر کا جو پیغام ہے، خاص طور پہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں، کہ امن وہ ترجیح ہونی چاہیے ہے اور شر اس کی گنجائش نہیں ہے، نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، جیسے اہانت مذہب کے الزام میں توڑ پھوڑ کی جائے، سڑکوں پہ آیا جائے، ذرا اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ اور پھر پاکستان نے گزشتہ روز عمران خان نے سیرت النبی کانفرنس کے اندر ایک خصوصی انوائے مقرر کیا ہے جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے اظہار رائے کی آزادی کے تناظر میں جو اہانت سے متعلق کانٹینٹ ہے اس کے خلاف شعور اجاگر کریں گے، اور اس پہ وہ باقی دنیا کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ ہوپفلی امر بلال صوفی صاحب موجود ہوں گے جو اسپیشل انوائے اپوائنٹ ہوئے ہیں۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ وزیر اعظم عمران خان ملائیشیا کے اندر ہیں اور دونوں ملکوں نے ایک دوسروں کے ساتھ اقتصادی ترقی اور مختلف جو پیکیجز ہیں اس کے اوپر بات کی ہے، اور ویزا پالیسیز میں نرمی لانے پہ بات کی ہے۔ پاکستان میں جو سیاحتی مراکز کے قیام میں ملائیشیا نے تعاون کو یقین دلایا ہے، جبکہ دونوں ملکوں نے جزوی طور پر ویزوں کی فراہمی میں آسانی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انیشلی بعض میڈیا چینلز میں بھی یہ بھی رپورٹس آئیں کہ شاید دونوں ملکوں نے ویزا فری انٹری اس کے اوپر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سرکاری دورے پہ ہیں، اور اس دورے کے دوران اپنے ہم منصب ڈاکٹر مہاتیر محمد سمیت ملائیشیا کے سلطان سمیت اہم شخصیات سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان اپنی اپوزیشن کے دنوں میں بھی مہاتیر محمد کو ایک آئیڈیل کے طور پہ سامنے رکھتے تھے، لیکن جو سوال اس وقت میڈیا کے اندر زیر بحث ہے وہ یہ کہ مہاتیر محمد نے ابھی کم از کم اس اپنے ٹینیور کے اندر جن وعدوں کے ساتھ، جن پرامسز کے ساتھ کیمپین کے وہ اقتدار میں آئے تھے، ان پہ وہ عمل درآمد نہیں کر سکے ہیں۔ پھر کیا ایسی چیزیں ہیں جو بہت متاثر کن ہیں؟ بہت سارے تجزیہ کاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ ملائیشیا کے حالات اور ملائیشیا کی جو آبادی ہے اور ملائیشیا کی جو قومی ساخت ہے، حیات ہے، پاکستان سے بہت مختلف ہے۔ سو ملائیشیا کا ماڈل کیسے یہاں پہ اڈاپٹ ہو سکتا ہے، انالیسز ہم لیں گے۔ سلیم رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف، ممبر قومی اسمبلی۔ ہمیں جناب ہارون الرشید صاحب جوائن کریں گے، ممتاز تجزیہ کار، پولیٹیکل کمنٹیٹر اور صحافی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں جوائن کریں مسلم لیگ نواز سے بھی کچھ رہنما۔ تمام ہمارے مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ ہارون رشید صاحب خوش آمدید، کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ بلکہ میرا جو دوسرا کوشچن تھا پہلے اس کے اوپر آ جاتے ہیں، مہاتیر محمد صاحب کیوں آئیڈیل ہیں؟ آپ نے تو بہت قریب سے عمران خان کے نظریات کو دیکھا ہے، جانا ہے، وہ ان کے کیوں آئیڈیل ہیں، اور کیا وہ آئیڈیلزم اپلائی ہو سکتا ہے آج کے پاکستان کے اوپر؟
دیکھیں، یہ اتفاق کی بات ہے کہ 12-14 سال پہلے میں نے ہی عمران خان سے کہا تھا کہ مہاتیر تمہیں پسند کرتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے بھی لگا ہے کہ انٹرنیشنل کانفرنس میں ملا تھا، لیڈرشپ کانفرنس پہ تھی۔ اس نے کہا، آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا، یہاں پنجاب یونیورسٹی میں ایک صاحب پڑھتے تھے، وہ مہاتیر کے ساتھ ہیں۔ وہ میں نے اسے اس وقت زیادہ تفصیل سے نہیں بتایا، وہ انور صاحب تھے جو ان کے ساتھ رہے، کیونکہ اس وقت تعلقات خراب تھے تو میں نے تفصیل نہیں بتائی اسے۔ تو تم جاؤ اس سے ملو، اس وقت دنیا میں سیاسی مدبر ایک ہی ہے جس نے اکانومی ٹھیک کی ہے اور سیاست کو بھی ٹھیک چلایا ہے، تو میرے خیال وہ چھوٹے ملک کا ہے اس لیے چرچا اتنا نہیں ہوتا، لیکن وہ سب سے کامیاب لیڈر ہے، تجربہ بہت ہے، غربت سے نکالا ہے ملائیشیا کو، یہی پاکستان کا مسئلہ ہے۔
और
तो
ये
ये
बड़ा
फिर एक इनविटेशन मिला, गए। इनविटेशन तो हुकूमत का था, उस वक्त तो हुकूमत में नहीं थे, उनके घर गए, उनसे 3-4 घंटे की गुफ्तगू की, फिर मेरे इसरार पे उन्हें पाकिस्तान बुलाया, यहाँ वो 3 दिन रहे। उसका एक लतीफा ये है कि 30 लाख रुपए इमरान खान को कर्ज लेना पड़ा, वो बड़ी मुश्किल से अदा किया गया, उस वक्त कौन चंदा देता था।
अच्छा
तो महातिर मोहम्मद एक फादरली फिगर है, और वो इमरान, उन्होंने ये कहा था जो बात मैंने इमरान को बताई थी, कि वो कहते हैं अगर इमरान जैसा कोई शख्स हो तो हम पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। फिर उन्होंने इसे बताया कि हमने असेंबलिंग से शुरू किया था,
ठीक है,
और फिर स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटियां बनाई, कैसे, यानी 500-400 डॉलर से अपना $3,000 तक पहुंचे, अब तो गालबन उससे भी ज्यादा है, तो उनसे सीखा जा सकता है, मैं हमेशा इससे कहता रहा। तो बहरहाल ये इसके जहन में रजिस्टर्ड था, और वो खुद भी कन्विंस था, मेरे कहने से थोड़ी किसी बात पे कोई कन्विंस हो जाता है।
सही,
तो ये है उसका पस मंजर, और उनसे इस सबक इसको पढ़ना चाहिए, और अगर पढ़ लेगा सबक, सबक ही पढ़ना होता है, और इस पर अमल करेगा तो पाकिस्तान जो है उसकी बेहतरी हो जाएगी।
सो आप भी कन्विंस्ड हैं कि अगर मलाइशिया या खासतौर पे महातिर मोहम्मद के जो नज़रियात थे वो एंटी करप्शन हैं या मुल्क को इक्तसादी तरक्की दिलाने के हैं, अगर उन पे अमल पैरा हूँ तो तब्दीली आ सकती है। सलीम रहमान साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, आप क्या समझते हैं, आप कभी ख़ास तौर पे बड़े दौरों से पहले कोई ब्रीफिंग्स होती हैं, आपको पार्टी को बताया जाता है कि किन फुटप्रिंट्स पे चलने की ख्वाहिश है, क्या लर्न करना चाहते हैं, और वो जो मॉडल पूरा अप्लाई करना चाहते हैं कि मलाइशिया का, उसके तजुर्बात से इस्तेफादा किया जाए, वो कैसे फ़ायदा मंद हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए जी, ये सिर्फ मलेशिया का तो नहीं, जिन जिन मुल्कों का भी दौरा किया हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो हर जगह पर उनको वेलकम किया गया। ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि चाइना में जो उनका इस्तकबाल हुआ और जिस तरह उनको इज्जत मिली, इससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी हमारे पाकिस्तान के लीडर को दी, इसी तरह यूएई में, इसी तरह सऊदी अरब में। अभी मलेशिया का जो आपने जिक्र किया है, इसके हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि महातिर मोहम्मद जो है, खान साहब हमेशा उसका जिक्र किया करते थे, वो इसलिए कि वो करप्ट नहीं थे। हमारे मुल्क का मसला क्या है, हमारे मुल्क का मसला करप्शन है। देखिए जी, हमारी आवाम ने हर दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को भारी भारी कई दफा वोट दिया है इस बुनियाद पे कि आखिरकार कोई ना कोई तो मुल्क ठीक करेगा ही, लेकिन हमारा कोई भी लीडर उनकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सका। अभी इमरान खान ने जो सबक पढ़ाया है लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को 5 साल से जो सबक उन्होंने पढ़ाया है लोगों को, कि ये दोनों करप्ट है, ये दोनों पार्टीज के लीडर जो है ये करप्ट है, ये मुल्क को लूट रहे हैं, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है, तो अभी जाकर लोगों के जहनों में ये बात आई है कि वाकई हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कम अज कम करप्ट ना हो, उसके बाद देखा जाएगा कि मुल्क किस तरफ तरक्की करता है कि नहीं करता।
ये तो खैर बहुत अहम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 20 करोड़ में से बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो करप्ट नहीं है, लेकिन अगर अहलियत ना हो तो फिर आगे बढ़ना उसके बावजूद मुश्किल होगा। हारून रशीद साहब, ये फरमाइएगा, महातिर मोहम्मद साहब भी आलमोस्ट अपने 100 दिन जो है वो एक बड़ा एग्रेसिव उनका प्लान था, एजेंडा था, और उनके ऊपर भी वहाँ पे तनकीद हो रही है कि वो सिवाय 2-3 पॉइंट्स के जो उनका कम से कम 14 नुकाती प्लान था उसके ऊपर वो ज़्यादा काम नहीं कर सके हैं। इमरान खान साहब का भी 100 नुकाती इमरान 100 दिन का एक एजेंडा था, एक तो ज़रा उसका मुवाजना कीजिएगा। और इमरान खान को अभी तो ज़ाहिर बहुत कबल अज़ वक्त है, लेकिन इन दिनों में या इन इब्तदाई दिनों में क्या बड़ी कहना चाहिए कि कामयाबियां हासिल हुई हैं जिसको वो रिकॉर्ड करवा सकें?
देखिए, वो 100 दिनों का एजेंडा तो पूरा करने के लिए जिस तरह की टीम चाहिए वो उनके पास है ही नहीं, और उनके पास क्या, किसी के पास भी नहीं है, कह तो रिजाल है, क्योंकि तरबियत नहीं हुई, मायूसी फैलाते रहे हर वक्त, ये रोना कि करप्शन है, ये है, वो है, फलां, करप्शन तो है, इसमें तो कोई शुबा नहीं, और इसमें भी कोई शुबा नहीं कि इमरान खान माली मामलात में कलीन है, लेकिन रोना रोने से दुनिया थोड़ी बदलती है, जिंदगी अपनी खूबियों पे बसर की जाती है, दूसरों की खामियों पे बसर नहीं की जाती। वो देखिए, महातिर मोहम्मद का नजरिया ये है कि पॉलिटिक्स को पूरी तरह आदमी समझता हो और इकोनॉमी को पूरी तरह समझता हो, तो ये दो चीजें जब आप पूरी तरह समझ लेते हो, जो चीजें आप नहीं समझते, आपके प्रेसिडेंट रेगन जो थे वो खारजा उमूर का कितना समझते थे, मगर वो उनके साथ बदसलूकी थे और हलफ लेने से पहले और पाकिस्तान भेज दिया था, अफगानिस्तान का क्राइसिस हो चुका था। ये लर्निंग प्रोसेस है। कुरान मजीद ने सिर्फ एक आयत में पूरा फार्मूला गवर्नेंस का बयान किया, वामरहुम शूरा बैनहुम, कोई अकले कुल नहीं होता।
सही।
तो दूसरों की मजम्मत करते रहना, बुरा भला कहते रहना, वो है, ठीक है, वो इसीलिए लोगों ने रिजेक्ट भी उनको किया, करप्शन में है, چین میں بھی بڑی کرپشن ہے, اب بھی ہے, لوگ ہینگ کیے جاتے ہیں, دنیا میں ہر کہیں, امریکہ میں بھی کرپشن ہے, کرپشن سے پاک ملک نہیں ہے. یہاں چونکہ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا تو زیادہ بڑھ گئی تھی, اور ڈائریکٹ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹس کرپشن کر رہے تھے, دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر کر رہا ہے,
سسٹم ہوتے ہیں بالکل انسان کی سرشت میں.
پوچھنے نہیں گیا ہے بیسیکلی کہ ہمارے ملک میں کرپشن ہے, تو مہاتیر کو کیا پتا پاکستان میں کرپشن کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے. لیکن مہاتیر محمد انہیں یہ بتا سکتا ہے کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے, اور مہاتیر کا منصوبہ جو فارمولا ہے وہ کمپرومائز کا ہے, یعنی احتساب تو ہو, احتساب میں وہ بڑے سخت ہیں لیکن احتساب تقریریں اتنی نہیں کرتے, اور اکانومی کو سمجھا جائے, اکانومی آپ سمجھ سکتے ہیں اکانومی سے, اور کچھ معروف حصول ہیں ساری دنیا میں اکانومی جن پہ چلتی ہے. پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے, ایگریکلچر میں ہمارا پوٹینشیل 300% ہے. چار چیزیں اگر کر لی جائیں, زمین ہموار ہو, بیج ٹھیک ہو, کھاد بر وقت ملے, اور بجلی سستی کر دی جائے, اور کسان کی تھوڑی سی تربیت ہو, تو 5 سال میں ہم کرائسس سے اتنا آگے نکل جائیں گے کہ پاکستان کی دنیا میں مثال بھی.
ہارون صاحب جیسے دیکھیں نا,
ہمارے پاس 2.5 کروڑ ایکڑ زرخیز زمین ہے, فی کس دنیا میں سب سے زیادہ, مگر انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے, تعلیم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, سول سروس بہتر بنانے کی ضرورت ہے, سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
دیکھیں ہارون صاحب, جیسے آپ ظاہر ماہر معاشیات نہیں ہیں, لیکن آپ اکانومسٹ کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ چیزیں لاجکس سمجھ آتے ہیں, اور آپ پھر کنوینسڈ ہیں اس کے اوپر کہ اگر یہ 4-6 چیزیں ہو جائیں سو ملک ایک راستے پہ گامزن ہو سکتا ہے. آپ عمران خان کو جانتے ہیں, 23 سال کی سیاست کے سفر میں وہ سیاستدان کتنے بنے ہیں, اور معیشت کو اور اس کی باریکیوں کو کتنا سمجھتے ہیں, کم از کم ان بیسکس تک سمجھتے ہیں جن کی بات آپ کر رہے ہیں.
دیکھیے عمران خان صاحب جو ہے نا, ان میں کچھ خوبیاں ہیں, وہ بہت ڈٹرمنڈ آدمی ہیں, وہ خوف زدہ نہیں ہوتے, مستقل مزاج ہیں, لیکن ان کے کیپیسٹی بلڈنگ کی صلاحیت بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا برگزیدہ سمجھتے ہیں, اور ارد گرد لاکھوں لوگ بس ایک ہی کام میں لگے رہتے ہیں کہ آپ جیسا آدمی تو کبھی دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ ابھی فرما رہے تھے کہ کبھی کسی کا ایسا استقبال نہیں ہے, بھٹو کا اس سے 10 گنا استقبال ہوا تھا, ایوب خان کا بھی, اور دوسری دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی. یہ تو بیچ میں ایک چھوٹا سا خراب پیریڈ آیا ہے, ہمارا تو کوئی لیڈر کرپٹ تھا ہی نہیں اپ ٹل ضیاء الحق. 47 سے لے کے 88 تک کسی لیڈر نے کبھی کوئی قابل ذکر کرپشن نہیں کی, بے قاعدگیاں کی, اگر بے قاعدگیاں بھی خطرناک ہوتی ہیں. دوسروں کی میں پھر دہراتا ہوں, زندگی دوسروں کی خامیوں پر نہیں اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے. سیاست سیکھنے کی صلاحیت عمران خان کی کم ہے, اکانومی کی اس سے بھی کم ہے, مگر اس سے کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے. آپ اچھے اکانومسٹ جمع کریں اور اچھے سیاست کا فہم رکھنے والے جمع کریں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. نیک نیتی کی ضرورت ہوتی ہے, محنت کی ضرورت ہوتی ہے,
اور نیک نیتی پہ تو بہت سارے لوگ شبہ نہیں کرتے. سلیم رحمان صاحب, آپ میں یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے جو ٹیم ابھی تک جو ایجنڈا تھا ان کا, اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے جو ٹیم چاہیے تھی, ہارون صاحب جیسے ان کے میں حامی تو لفظ استعمال نہیں کروں گا, خیر خواہ ضرور کہوں گا, کہ وہ بھی اتنے پر اعتماد نہیں ہیں اور مطمئن نظر نہیں آتے ہیں. سو اس ٹیم میں کچھ تبدیلیاں متوقع ہیں یا اسی طرح سے وہ آگے بڑھتے رہیں گے اسی ٹیم کے ساتھ؟
دیکھیں جی, یہی انشاءاللہ یہی لوگ ہیں, یہ جو ٹیم بنائی ہے خان صاحب نے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, ہمارے جو صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے کہ
ہارون رشید صاحب جی,
بھٹو کا نام آج بھی پیپلز پارٹی اگر زندہ ہے تو اسی کے نام سے زندہ ہے. وہ کرپٹ نہیں تھا, وہ بیمان نہیں تھا, وہ ڈاکو نہیں تھا. ابھی جو اس کے نام پر سیاست کر رہے وہ چور ہے. میں ان کا ذکر کر رہا ہوں, میں ان لیڈروں کا ذکر کر رہا ہوں, ان پرانے لیڈروں کا ذکر نہیں کر رہا جو ہمارے وقتوں کے نہیں تھے. میں ان اپنے پریزنٹ موجودہ لیڈروں کا ذکر کر رہا ہوں. ابھی یہ ہے کہ پریزنٹ ٹیم جو ہے, اس سے پہلے مشرف نے کون سی ٹیم لائی تھی؟ پرائم منسٹر کو اکانومسٹ بنا کے لایا تھا, ایک بینکر کو پرائم منسٹر بنایا تھا اس وجہ سے کہ ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے, لیکن خود ٹھیک نہ ہو بندہ تو آپ اکانومسٹ اور یہ لے آئے کس طرح ٹھیک ہوگا, مجھے یہ بتایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جس طرح جا رہے ہیں انشاءاللہ ان کی ٹیم بھی اسی کے ساتھ اسی طرح کامیاب ہوگی اور پاکستان کو ترقی کرے گا. ہم کسی کے نہیں کر رہے, صفائیاں بھی نہیں کر رہے, کسی کی خامیاں بھی نہیں گن رہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اچھا 100 دن کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں, خان صاحب نے 100 دن کا پلان دیا کہ 100 دن میں ہم 5 سال کا پلان دیں گے. یہ نہیں ہے کہ سارا معاملہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے 5 سال کے لیے اور اپوزیشن اور سارے مل کر ایک ایک دن گن رہے ہیں کہ 100 دن پورے ہو گئے. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے 100 دن کے لیے حکومت کرنی ہے, ان کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف پلان ہے
کہ 100 دن میں آپ ڈائریکشن بتائیں گے کہ ملک جائے گا کدھر. دو چار ان کے اور پوائنٹس تھے جس کے اوپر ان کا خیال تھا کہ ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, لیکن کرٹک یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 23 سال سے پارٹی حکومت میں ہیں, پالیسیز جو ہیں وہ شیلف ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا. سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے سینیٹر کیپٹن شاہین بٹ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور ان سے ہم نقطۂ نظر خاص طور پہ چونکہ اسی سیگمنٹ کا جو اگلا ہمارا حصہ ہے جس میں ہم اکاؤنٹیبلٹی اور نو این آر او کی بات کر رہے ہیں عمران خان, اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے, لیکن جو موضوع ہمارا چلتا رہا ہے اس پہ بھی ان کی رائے لیں گے. ہارون صاحب ذرا یہ بتائیے گا, سلیم صاحب نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ ابھی تک زیادہ دورے نہیں کیے, سعودی عرب, چائنا اور پھر یہ ملائیشیا اور یو اے ای گئے ہیں, لیکن پاکستان کا تشخص بہتر ہو رہا ہے. کچھ میں پاسپورٹس کے بارے میں جو گلوبل انڈیکس کی درجہ بندی ہوتی ہے, ہفتہ 10 دن پہلے اس کی ایک رپورٹ آئی تھی, کوئی 6-8 پوائنٹ پاکستان جو ہے وہ اوپر آیا ہے, کیا اس کے اسباب ہو سکتے ہیں یا کم از کم انہی دنوں کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جتنا بھی انٹریکشن ہوا ہے اس میں کچھ آپ تبدیلی دیکھتے ہیں پاکستان کے اوور آل ایک تشخص کے اوپر؟
دیکھیے مجھے اس امریکی مصنف کا نام یاد نہیں آ رہا, 90s میں جس کے ناول بہت پاپولر تھے, فلمیں بنی, کارپٹ بیگر بڑی مشہور فلم تھی, اس کا ایک ہیرو ہے جو ویسے تو کوئی اس میں خوبی نہیں ہے لیکن وہ فائنانشلی کلین ہے اور بڑا مرد ہے اور عورتوں میں بڑا پاپولر ہے, عمران خان سے مشابہت رکھتا ہے. کرزمیٹک آدمی کی ہر جگہ پہ اہمیت زیادہ ہوتی ہے. ایک آدمی جو ہے وہ کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا, شوکت خانم ہاسپٹل بنایا, نمل یونیورسٹی بنائی, تو وہ اس کا ایک ڈٹرمنٹ آدمی سمجھا جاتا ہے اور ایسا آدمی مقبول ہوتا ہے. کرزمیٹک آدمی کو تھوڑا سا ایج ملتا ہے, پھر وہ ظاہر ہے کرپٹ بھی نہیں ہے. اگر ان کے پاس گانے کے لیے ایک ہی گانا ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے. ٹیم جو ہے وہ میں نہیں کہنا چاہتا تھا, پرلے درجے کی فضول ٹیم ہے. کوئی ٹیم, یہ ہمارا وزیر خزانہ ہمارے دوست ہیں اسد صاحب, بالکل نہیں سمجھ رہے سچویشن کو. پرائیویٹائز کر دیں تو 5-6 بلین ڈالر سال کے بچتے ہیں اور ٹیکس کلیکشن میں ٹھیک آدمیوں کو لیں, جو میں بھی جانتا ہوں, ہر اخبار میں بھی جانتا ہے وہ کون لوگ ہیں, اور عمران خان صاحب سے میں نے ملوا بھی چکا ہوں 10 سال پہلے. تو 5-6 بلین وہ بڑھ جائے گا اور درآمدات جو ہیں وہ کم کر دیں. یہ اپنا سرخی پاؤڈر کی ہمیں کیا ضرورت ہے باہر سے منگوانے کی, چاکلیٹ کی کیا ضرورت ہے, تھائی لینڈ کے چاول کی کیا ضرورت ہے, 1.5 بلین ڈالر اس میں بچتے ہیں. لگژری کاریں بند کر دیں اور کچھ چیزیں بند کر دیں تو 5 بلین ڈالر تو اس میں بچائے جا سکتے ہیں. مجھے آج تک کوئی وزیر نہیں ملا جو یہ اتنی چھوٹی سی بات بھی سمجھتا ہو. تربیت کی نہیں, یہ ایجوکیٹرز ہیں, یہ ابھی اس فضا سے باہر نکل ہی نہیں رہے. جیسے ہی آپ ان سے کوئی سوال کریں یا اپوزیشن کے خلاف تقریر کرنے لگتے ہیں, میں پھر کہتا ہوں زندگی اپنی خوبیوں پہ بسر جاتی ہے, دوسروں کے خانوں پہ نہیں. یہ بات اگر سمجھ لیں, میرے جیسا بہت معمولی آدمی بھی جو نہ اکانومسٹ ہے نہ پولیٹیشین ہے, وہ فہرست بنا کے ان کو دے سکتا ہے. ظاہر ہے دانا لوگوں سے مشورہ کیا جاتا ہے اس کام کے لیے کہ یہ کام کریں. پاکستان کا کرائسس اتنا بڑا نہیں ہے, یونان کی طرح نہیں ہے پاکستان کا کرائسس. پاکستان نکل جائے گا, دنیا کی چوتھی ذہین ترین قوم ہے. ڈسپلن کی ضرورت ہے, فوکس کرنے کی ضرورت ہے, انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے لانگ ٹرم. یہ صرف مہاتر سے یہ بات کریں کہ یہ جو کوکنگ آئل ہے اس کا ہمیں بندوبست کر دیں, یہاں ان سے وہ لے آئے. پام آئل ہمارے سارے دریاؤں کے کناروں پہ لگ سکتا ہے, پتہ نہیں انہیں معلوم ہے یہ نہیں, لیکن باقی ہر ایک کو معلوم ہے. اور کچھ چیزیں ہیں تو 4 بلین ڈالر تو اس سے بچیں گے. 4 بلین ڈالر یہ میں نے آپ کو گنوا دیے, 14-15 بلین ڈالر کا فرق پڑتا ہے. اور ان سے کہیں ہماری کچھ لیبر وہاں کپائیں. پاکستانیوں کے بہت قائل ہیں مہاتیر محمد, وہ کہتے ہیں ان کی لرننگ کیپیسٹی اتنی اچھی ہے کہ 6 مہینے میں ایک پاکستانی وہ سیکھتا ہے جو ملائیشی نے 1 سال میں سیکھتا ہے. تو یہ تو کوئی کام ایسا نہیں ہے, محنت تو کرنی پڑے گی, ریاضت تو کرنی پڑے گی, مگر یہ ہر وقت کی جو اپہیول ہے, لڑائی جھگڑا ہے,
اور پھر پرائم منسٹر نہ کریں, احتساب کا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اگر وہ کرے گا تو پھر اس کے اوپر شک و شبہات اور سوالات بھی ہوں گے کہ کیا یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. کیپٹن سینیٹر شاہین بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بٹ صاحب, ہم عمران خان صاحب کے ملائیشیا کے دورے کے پس منظر میں بات کر رہے ہیں اور آگے چل کے ان کا جو بار بار یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ نو مور این آر او, احتساب ہوگا اور کڑا احتساب ہوگا, اور آگے چل کے ایک بار پھر انہوں نے ہنٹ کیا ہے وہاں پہ کہ مزید ہم تو پہلی بار مقدمات درج کرائیں گے, پہلے مقدمات جو ہو چکے ان کے فائلوں کے پس منظر میں جو ہیں وہ گرفتاریاں ہوئی ہیں, لیکن ہم جو کریں گے اس کے بعد گرفتاریاں مزید نظر آئیں گی. لیکن پہلے ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب بہت متاثر ہیں مہاتیر محمد صاحب سے, ملائیشیا کے پرائم منسٹر, اور ان کا ایک اکنامک ماڈل ہے, اس کو وہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ مؤثر ہو سکتا ہے ملائیشیا کے ساتھ کولیبریشن ہو، ان کے ماڈلز اڈاپٹ کیے جائیں، سو پاکستان فعال ہو سکتا ہے؟ آپ کا تعلق ایک بزنس سے بھی ہے.
دیکھیے السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہاتیر محمد صاحب کی جو ایک پریسیڈنس ہے وہ بڑی ایک زبردست ہے، اور اس کو اس سے مستفید ہونا چاہیے ہر ایک کو، پر خاص طور پہ خاص اگر ہونا چاہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ تو ان کا اپنا ایک رول ہے، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم نے اپنی جو ایڈوائزری کونسل خان صاحب نے اختیار کی تھی، لیکن جب سے 100 سال کی بات آپ نے کی، 100 دن کے جو پروگرام ہے یہ امریکہ میں بہت پہلے دے دیا جاتا ہے آپ کے علم میں یہ بات، اور پھر دینے کے بعد اس پہ کھڑا اس کو پورا کیا جاتا ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو یہ اس گورنمنٹ کا فیلئر کنسیڈر ہوتا ہے. اب انہوں نے 100 دن کا جو پلان تھا کہ یہ ہم اچیو کریں گے 100 دن میں، یہ 3-4 مہینے پہلے دے دیا، اور ان کو یقین بھی تھا اس وقت کہ یہ گورنمنٹ جو ہے بنا رہے ہیں اور اس کی تیاری بھی انہوں نے کی ہوگی. لیکن دیکھنے میں آیا یہ ہے کہ جو ان کے بہت قابل ساتھی تھے، ہارون صاحب، میں ان کے بہت ان کو فالو کرتا ہوں ماشاء اللہ، یہ بڑے اچھے اچھے ایڈوائز ان کو دیتے رہے ہیں اور ان کے ہم خیال بھی تھے اب بھی ہیں، لیکن یہ بھی مایوس ہے ان سے. میں جب ان کو ہم سنتے رہتے ہیں یہ بھی مایوس ہے، اور بہت سے لوگ مایوس ہیں اور ان کو چھوڑ کے چلے گئے. ان کے اپنی ایڈوائزری کونسل میں جو لوگ تھے وہ رائے ڈفرنٹ رکھتے ہیں، ان میں ایک دو چلے گئے اور ایک دو جو ہیں وہ بالکل اسٹرکٹلی ان کی کوہرنٹ نہیں ہے پالیسی، تو ان کا وہ آپس میں اکٹھے ہی نہیں ہے. حالانکہ جب بتایا گیا تھا تو سب سے امپورٹنٹ جو ان کا جو ان کی جو پریپریشن تھی ٹیک اوور کرنے سے پہلے، وہ یہ ایڈوائزری کونسل تھی، اور یہاں انہوں نے کچھ مختلف ممالک تھے، 15-16 لوگ اکٹھے کیے تھے، اور میں ان میں سے کچھ کو جانتا ہوں، اور وہ سارے کے سارے آپس میں ان کا کوئی چیز مطلب ایک پیج پہ نہیں ہے، اور کوئی ڈیسیژن کو میٹنگ ان کی نہیں ہو رہی. میرا مطلب کہنا ہے کہ کوئی پلاننگ جو ہے اب تک 100 دن پورے ہو گئے،
ٹھیک ہے،
جو انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہوا. لیکن میں بالکل مانتا ہوں ہارون صاحب نے جو کہا کہ کم از کم ڈائریکشن نظر آ جانی چاہیے، ایک روڈ میپ.
میرا خیال وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو ریسٹرکچرنگ پوری انسٹیٹیوشنز کے اندر ہونی ہے اس کی تجاویز اگر سامنے آ جائیں ڈاکٹر ارشد صاحب کی طرف سے تو پھر وہ شاید اس کو پورٹری کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا، چند سیکنڈ کے ہم بریک لیتے ہیں. ارون صاحب پھر ذرا آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات اس میں بھی کرتے رہیں، لیکن ایک کوئک کمنٹس اس کے اوپر کہ پرائم منسٹر کا ملائیشیا کے اندر بھی اس کے اوپر وہ فوکس رہا ہے، سو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کیسے آگے بڑھنا چاہیے کہ اس کے اوپر کسی طرح کی سیاسی اثر و رسوخ کا شائبہ نہ ہو. ایک بریک کے بعد.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام میں جہاں رنگ، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کر رہے تھے عمران خان کے ملائیشیا کے دورے کے اوپر. اسی دورے میں انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا، اور ایک بار ان کا پھر یہ فوکس تھا، ان کا لب و لہجہ وہی تھا جس پہ ہارون صاحب نے پہلے تفصیلی بات کی ہے. اپوزیشن بھی جس پہ تنقید کرتی ہے کہ شاید حکومت ابھی تک جو ہے وہ اپوزیشن کے موڈ کے اندر ہے اور وہ حکومت کے موڈ میں نہیں آئی ہے. اگریشن تھا اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اپوزیشن اس وقت جو دباؤ بڑھا رہی ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ حکومت جلد گر جائے، لیکن یہ حکومت گرنے والی نہیں ہے. حکومت چاہتی ہے کہ جن لوگوں کو خطرہ ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز ہیں وہ شور مچانے والے ہیں، اور ان کو بتا دیا جائے کہ وہ انہیں جیل جانا ہے. کیا عمران خان کو یہ باتیں ملک سے باہر بھی کرنی چاہیے؟ بھلے اپنی کمیونٹی سے کریں، لیکن آف کورس ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہوتا ہے، باقی دنیا کے میڈیا گروپس بھی موجود ہوتے ہیں، یہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور اگر احتساب ہے، آپ کا یہ کلیم ہے، آپ کو اسی احتساب کے نعرے کے اوپر، اسی کیمپین میں، اسی مہم میں، اسی نعرے کے اوپر ایک مینڈیٹ ملا ہے، سو آپ ادارے کو، نیب کا وہ ادارہ ہے، احتساب کا ادارہ ہے، اس کو غیر سیاسی بناتے ہوئے خودکار نظام کے تحت اگر وہ چلتا رہے، سو پرائم منسٹر کو اس میں بولنے کی ضرورت ہی کیوں کر پڑے گی؟ ہارون صاحب کیا کہیں گے آپ کو پرائم منسٹر صاحب کا وہاں پہ ایڈریس اکاؤنٹیبلٹی کا اور این آر او نہ دینے کا؟ ذرا ایک اپنی کوئی انفارمیشن بھی اگر کائنڈلی شیئر کر سکیں، کوئی این آر او کے لیے کوئی باقاعدہ کوششیں بھی ہیں کہیں پہ، بھلے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو یا نواز لیگ کی، وہ مانگ رہے ہیں جس کا عمران خان صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں، یا یہ بھی ایک دباؤ بڑھانے کی ٹیکنیک ہے؟
नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग तो है। जरदारी साहब तो बहुत पहले एस्टेब्लिशमेंट से मिल चुके थे और वो उनके इतने जरायम हैं कि इसके सिवा वो कर क्या सकते हैं। नवाज शरीफ साहब खामोश हैं तो बिला वजह तो खामोश नहीं है, और मोहतरमा उनकी साहबजादी जो हैं मरियम नवाज वो भी खामोश हैं, और शहबाज शरीफ जेल में जाने के बावजूद उनके लहजे में सख्ती नहीं है, या मुस्लिम लीग की कोई एक्टिविटी नहीं, कोई जुलसा नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई प्रेशर बिल्ड नहीं कर रहे
जी।
वो इंतजार कर रहे हैं कि जब उन्हें हालात मिलेंगे तो वो एजुकेशन करेंगे।
सही।
पॉलिटिकल साइंस के एक तालिब इल्म के हैसियत से मेरी राय यह है कि पीपल्स पार्टी को नून लीग को वो वक्त अब कभी नहीं मिलेगा, इसलिए कि करप्शन एक ऐसी चीज है और नवाज शरीफ खानदान की बहुत जायदादें डिस्कवर होती जाएंगी। जो लोग इन चीजों को देख रहे हैं उनमें से एक ने 6 महीने पहले मुझे बताया था कि 300 प्रॉपर्टीज हैं, अब 10-12 का उन्होंने पता लगा लिया और लगा लेंगे। और लेकिन इमरान खान साहब अगर डिलीवर नहीं करेंगे, प्लानिंग नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मैं कई साल उससे कहता रहा, वो अल्लाह के बंदे रेलवे के लिए 2-4 लोगों को लगा दो, PI के लगा दो, स्टील मिल के लिए लगा दो, सिविल सर्विस के लिए लगा दो, एग्रीकल्चर के लिए लगा दो, कितनी चीजें हैं, लोग ट्रेंड किए जा सकते थे। ये 23 years और 2011 के बाद तो 7 साल उसके पास ऐसे थे कि जितने चाहे एक्सपर्ट पैदा कर लेता। 7 साल में एक मिडिल मैट्रिक पास आदमी रेलवे का एक्सपर्ट हो सकता है।
सही, बिल्कुल सही कह रहे हो।
तो वो कोई काम इस सिलसिले में किया नहीं। एक बात याद रखिए हमेशा के लिए, इंसान की उफ्ताद तबाही उसकी तकदीर है, जो उसका मिजाज होता है वही उसकी डेस्टिनी है। वो बदला लेने की जो ख्वाहिश है ना, बड़ी दफा मैंने इसको समझाया, वो खुदा के बंदे, बदला लेने से दुनिया नहीं बदलती, माफ करने से बदलती है। अगर इब्राहिम लिंकन बदला लेने निकल खड़ा होता अपने मुखालिफिन से, तो ये अमेरिका कभी होता ही ना इस तरह का।
लेकिन आप ही का जुमला है ना,
ये सजा चंद आदमियों को देनी होती है, 10,000 भी मुजरम हो ना, 10 टॉप मुजरम को सजा देते हैं।
आप ही का जुमला है ना कि आपके इस जुमले के बयान में
डेवलप करने होते हैं। वजीर आजम को क्या पड़ी ये कहने की मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वजीर आजम को क्या जरूरत है, ये थानेदारों के काम वजीर आजम करता है। और मलेशिया में ये बातें करने की क्या जरूरत है, व्हाइट कॉलर क्राइम का सबसे बड़ा एक्सपर्ट पाकिस्तान में है, 10-12 साल पहले मैंने इसकी मुलाकात कराई थी। अक्वामे मुत्तहिदा का जो कमीशन है क्राइम और जस्टिस का, उसका इलेक्टेड चेयरमैन है, उसका नाम डॉक्टर सेटल है, उसके होते होते जिसने तुर्की पुलिस की मदद की, जापानीज पुलिस का एडवाइजर है, ब्रिटिश पुलिस जिससे मशवरा करती, उसके होते हुए वजीर आजम को ये तकरीर करने की क्या जरूरत पेश आई है। अगर मेरे पास एक अच्छा बावर्ची हो तो मैं पड़ोसियों से क्यों उसको पूछता फिरूंगा।
मैं इस पे राय लेता हूँ ज़रा, सेनेटर कैप्टन शाहीन बर्ड साहब की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक। सेनेटर साहब, आप हमें बताइएगा कि वाकईतन का नवाज़ लीग, उनके ऊपर दबाव बहुत है, शरीफ फैमिली के ऊपर, किसी तरह के NRO की कोई ख्वाहिश या कोई एफर्ट्स होनी है जिसका इशारा बार बार वज़ीर आज़म करते हैं?
सर, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वजीर साहब इसका बार बार तज़किरा क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब उनको अपने आप पे यकीन नहीं। अगर एक बार कह दिया है कि किसी NRO को वो स्पॉन्सर नहीं करेंगे या इंडोर्स नहीं करेंगे या सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर से ये भी एक अलग क्वेश्चन है कि वो तो NRO देने की पोजीशन में ही नहीं होंगे अगर ऐसी बात हो भी। और एस्टेब्लिशमेंट ने NRO को इनिशिएट करना है तो, और उनके बिहाफ पे अगर वजीर आजम साहब बड़े वसूख से एक बार नहीं बार बार ये कह रहे हैं कि हम NRO नहीं देंगे, तो इसका मतलब है जो रोना रो रही है मुस्लिम लीग नून इतने अरसे से ये साथ मिले हुए हैं, तो ये बात तो दुरुस्त है
बिल्कुल। और फिर एक और जाविया भी बढ़ सब कि ऑफिशियली वो भले NRO एस्टेब्लिशमेंट नहीं और दाखिलों ने देना होता है, लेकिन सामने तो हुकूमत होती है ना, और हुकूमत इमरान खान की है, अगर आपने NRO नहीं देना तो आप किसके बारे में कह रहे हैं?
मैं दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक बार बात हो गई ना, और हमने ये भी कहा कि किसने मांगा है NRO, और आपने कह दिया नहीं देना तो ना दीजिएगा। इसको बार बार रिपीट करना, दूसरे ममालिक में जाके अपनी लॉन्ड्री, गंदी लॉन्ड्री जो है उसको क्लीन अप करना, मैं समझता हूँ कि मुझे याद नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बाहर के मुल्क का, किसी मुल्क का, नाइजीरिया का भी, किसी गरीब से गरीब और किसी डिसऑर्गेनाइज किस्म के किसी मुल्क का वजीर आजम भी आया हो और यहाँ आके उसने ये कहा हो कि मेरे मुल्क की जो अपोजिशन है उन्होंने ये गन डाला है और वो चोर है और वो डाक, मुझे तो कोई याद नहीं है। और हमारे देखिए कि जितने मुल्कों में वो गए हैं, सऊदी अरब में गए हैं, चाइना में गए हैं, वहाँ पे वो लोगों को शायद इस बात का इतना इल्म भी ना हो और उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है, इस इन्फॉर्म करने का।
हालांकि अगर इस पे बात करना भी हो, अगर आपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, तो आप इतना भी कह सकते हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर करप्शन फ्री सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स ऑल। امپروو کر رہے ہیں. سو لوگوں کو ایک میسج مل جاتا ہے وہاں پہ اپوزیشن کا یا گروپس کا نام لے کے کریٹیسائز کرنا. اویس توحید صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں.
جیسا آپ نے آصف صاحب کہا نا کہ خان صاحب کا جو جو بیانیہ تھا الیکشن کا, وہ صرف کرپشن نہیں تھا, وہ تعلیم بھی تھا, وہ صحت بھی تھا, اصل وہ زیادہ تھا اور اس کی طرف توجہ کوئی نہیں.
ہاں گورننس, آف کورس گورننس کے سارے ماڈلز بہتر ہونے کی ضرورت ہے.
جی
اویس توحید صاحب کو آن بورڈ لیتے ہیں, سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے. اویس صاحب, ہم پرائم منسٹر عمران خان کے ملائیشیا کے دورے کے پس منظر میں بات کر رہے ہیں اور خاص طور پہ وہاں پہ کمیونٹی سے خطاب میں ان کا فوکس کہ احتساب ہوگا, کوئی این آر او نہیں دیا جائے گا اور اپوزیشن جو گروپ بندی کر رہی ہے یا دباؤ بڑھا رہی ہے اس کا مطلب حکومت کو گرانا ہے, یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی. کیا فیئرز ہیں جو ملائیشیا جا کے بھی پرائم منسٹر صاحب کو نہیں بھولتے ہیں اور این آر او کا ذکر بار بار وہ کیوں کرتے ہیں حتیٰ کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر بھی؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکمراں جماعت تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ اب تک حزب اختلاف کے بورڈ جو ہے اس سے نہیں نکل پائے ہیں. حزب اختلاف میں اپوزیشن میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کے جو ٹون ہوتی ہے, آپ کا جو رویہ ہوتا ہے, آپ کا جو برتاؤ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اور جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں, جب آپ حکمراں جماعت ہوتے ہیں, حکمرانی آپ کے ساتھ پاس ہوتی ہے اور وہ بھی ایسی مملکت کی, ایسی ریاست کی جہاں پر بنیادی مسائل ہیں اور جو مسائل ظاہری بات ہے کہ تحریک انصاف کے پیدا کردہ بھی نہیں ہیں, بنیادی نوعیت کے مسائل ہیں. لیکن آپ اگر اسی طرح بیہیو کریں گے جس طرح آپ 2011 سے اپنے حزب اختلاف کی تحریک چلا رہے تھے
جی,
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ ان بنیادی مسائل کی بھول بھلیا کے اندر یا تو ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں یا کہیں لڑکھڑاتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ بیرون ممالک جائیں, چائنا جائیں یا آپ ملیشیا جائیں یا سعودی عرب جائیں یا یو اے ای جائیں, وہاں پر آپ اپنے ملک کی, حل رشید صاحب بالکل بجا فرما رہے تھے کہ وہاں پر جا کر آپ وہ فارمولے نہیں ڈھونڈتے کہ آپ کی سوسائٹی کو, کہ سماج کو, کہ جو آپ سماج کی بہتری کے لیے یا وہاں پہ معاشرتی نظام ایک قائم کرنے کے لیے جی باہر سے فارمولے کی ضرورت ہے. ہر ایک سماج جو ہے وہ مختلف برتاؤ اور مختلف رویوں کا مجموعہ ہوتا ہے. ملیشیا کی جو سوسائٹی ہے بالکل مختلف ہے, وہاں پہ آزادی اظہار پر پابندی ہے پاکستان کے اندر, باوجود ہر ایک پرابلمز کے ایک آپ کو آزادی اظہار نظر آتا ہے, کرٹیکل آپ کو تھنکنگ نظر آتی ہے. وہاں پر آپ جلوس, جلسے جلوس نہیں کر سکتے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو انڈیکس ہے, جو بین الاقوامی انڈیکس ہوتے ہیں, اس کے اندر کرپشن کے معاملے بھی جو ملیشیا ہے کوئی ایسا نہیں کہ وہ وہاں پر
پوزیشن پہ
دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ٹیلنٹ کافی ہے اور یہیں سے اگر آپ ٹیلنٹ لیں اور یہیں سے اپنا بہتری کے لیے کریں. دیکھیں میرے خیال میں بات یہ کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو رفقا ہیں اب 100 دن گزر گئے ہیں اور انہوں نے جو توقعات اور امیدوں کا ایک پہاڑ کھڑا کیا تھا جو ان کے اپنے ووٹرز کے لیے بڑا مشکل ہے, اس سفر کو دیکھتے ہوئے, اس لڑکھڑاتے ہوئے سفر کو, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک دیکھیں کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی ہے, ابھی تک کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پرابلمز ہیں. اس وقت ان کو اسٹریٹجی دکھانی ہے, اس وقت ان کو ایک اپنے حکمت عملی اور راستہ تعین کرنا ہے جس کے وعدے اور وعید کر کے وہ اقتدار میں آئے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہے ان کی کوئی ذاتی, ان کی کرپشن کوئی نہیں ان کے ریکارڈ پر ہے. لوگوں کو امید اور توقعات ہیں, ہاں یہ ضرور بات ہے کہ ان کی ٹیم کے سلیکشن کے اندر ان کے مختلف فیصلوں کے یو ٹرن یا ریویو کرنے پہ بہت سارے تحفظات ہیں اور بہت سارے جو ہے ریزرویشنز ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر وہ اپنا تعین نہیں کریں گے تو پھر کیسے یہ جو ہے وہ آگے.
اور کم از کم جیسے اویس صاحب آپ نے کہا, ہارون صاحب نے بھی کہا اور ایون شاہین بٹ صاحب مسلم نواز سے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے احتساب کر رہے ہیں تو آپ کیجیے احتساب, لیکن آپ اتنا اعلانیہ کیوں کہتے جا رہے ہیں؟ آپ کریں احتساب, کوئی آپ سے این آر او نہیں مانگ رہا. میں آپ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں, نیب کا بھی ہیڈ کوارٹر وہیں پہ ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی پہلی اسپیچ میں جو بات کہی تھی, کم از کم مجھ سے یہ لگتا تھا کہ ان کے سامنے کچھ فیچرز ہیں کہ نیب کو کیسے کام کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ جی انویسٹیگیشنز ہم بہتر کریں گے, پروسیکیوشن بہتر کریں گے تاکہ ایک انڈیپینڈنٹ غیر جانبدارانہ اور شفاف احتساب ہو سکے. لوگوں کے اوپر الزامات ہوتے ہیں لیکن وہ پروسیکیوشن پروو نہیں کر سکتی, تحقیقات ثابت نہیں کر سکتی ہیں. سو اس ریفرنس میں کچھ اہلیت بہتر ہوئی ہے ادارے کی یا ادارے کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے اداروں کی؟
دیکھیے
ادارے کی شفافیت اور اس کا جو نیوٹرل ایک پوسچر ہوتا ہے وہ تو قائم نہیں ہے کہ ایک شفاف ادارہ ہے. اس کا ماضی آپ دیکھ لیجیے, چاہے عمران اخبار ہوں چاہے منتخب حکومتیں ہوں, انہوں نے اس احتساب کے نام پر ایک طرح سے ٹول لیے استعمال کیا, چاہے وہ سابق وزیر نواز شریف صاحب کی حکومت ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, چاہے وہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں نیب کی کارکردگی ہو, اونس آف دا ریسپانسبلٹی لائز آن دی کیونکہ کہاں کا قانون ہے یہ, کہاں کا. آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑے نقائص ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں 5 کروڑ روپے کا غبن بھی کروں اور اس کیس کو ان کے پروسیکیوشن کے حوالے کروں تو یہ اس کو بھی خراب کر دیں گے. نیب کے جو ایک طریقہ کار ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے اندر بنیادی ایک اصلاحات کی ضرورت ہے, اور اس بنیادی اصلاحات کی بنیاد پر اس نیب کے ادارے کو یہ ثابت کرنا ہے کہ حکومت وقت کیا ٹول کے طور پہ استعمال لے رہی ہے. لیکن یہ بات دیکھیں, یہ اپوزیشن والے بھی جاتی کرتے ہیں, لوٹ کھسوٹ تو ہوئی ہے, کرپشن تو ہوئی ہے, یہ کیسے ہے کہ آپ لندن کے اندر کوالا لمپور میں اور دبئی کے اندر جائیدادیں بنائیں, آپ کا یہاں پہ اتنا بڑا طبقاتی خلیج ہے پاکستان کے اندر کہ عمرہ رولنگ ایلیٹس اور اولیگارکی جو ہے وہ کہیں پر ہے, عام عوام کہیں پہ ہیں, اور یہ سیاست دان کی سپلٹی
اور کرسی اور بلکہ ویسا بھی ایک جملہ اور بھی آپ اضافہ کریں گے کہ اگر ایک تو جائیدادیں بنائیں, لیکن یہ کہ اگر لیجٹمیٹ پیسے سے تو شاید آپ کا یہ گلوبلی رائٹ بھی ہو, پر مورل رائٹ اس لیے شاید نہیں بنتا ہوگا کہ آپ ملک کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے باقی دنیا کے اندر موجود پاکستانی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کر رہے ہیں, سو آپ اپنی انویسٹمنٹ باہر کیسے لے جا سکتے ہیں, یہ مورل آبلیگیشن ضرور بن جاتی ہے. شاہین بھٹ صاحب, اس ریفرنس میں کچھ آپ کہیں گے؟ لیڈرشپ کی ذمہ داریاں, ملک کے اندر انویسٹمنٹ, ملک کے اندر پیسہ رکھنا,
صاحب کی بات بڑی پسند آئی.
یہ اویس توحید صاحب ہیں, ہارون صاحب چلے گئے ابھی. جی
جی, زندگی اپنی خوبیوں پر بدل کی جاتی ہے, دوسروں کی خامیوں پر نہیں.
صحیح.
تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ پرابلی دے ڈو ناٹ ہیو اینی تھنگ ٹو, کوئی ایسی خوبیاں انہوں نے اپنے ان کی ٹیم میں ہیں نہیں جن کے اوپر بیس کر کے وہ اپنے ووٹرز کو جن سے اتنے پرومسز کر کے وہ حکومت میں آئے ہیں اور ان کو سیٹسفائی کر سکیں, اور ان کے لیے وہ ایز این ایکسکیوز ہماری جو سیلف کریٹڈ خامیاں جو جن سے ہم اگری نہیں کرتے خامیوں کو, لیکن بہرحال ان خامیوں کا ذکر کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ان لوگوں کو.
ٹھیک ہے, یہ تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہو گیا نا. ایک اور بات, جب یہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ ہو جن کے اوپر ایلیگیشن آتے ہیں یا پیپلز پارٹی, وہ کہتے ہیں جی آپ ثابت کر دیں کہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے, یہ واضح طور پہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے یا ہم نے کرپشن نہیں کی ہے؟ ثابت کرنا تو وہ تو دیٹ مینس کہ ٹیکنیکلٹیز میں چیزیں جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں, وہ نہ سوئس پیلس ثابت ہوا تھا.
یہ بڑا ٹیکنیکل سر ہے, اس کا ٹیکنیکل جواب یہی ہو سکتا ہے کہ ثابت کیجیے. فرق کریں, مجھے آپ کہتے ہیں کہ میں چور ہوں, میں کہتا ہوں میں چور نہیں ہوں, تو کیا آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ میں تو یہ کہوں کہ آپ ثابت کریں.
صحیح,
ٹیکنیکل آنسر ہی دوں گا نا آپ کو. لیکن اگر تو مجھے یہ یقین ہو کہ میرے کہنے سے آپ مطمئن ہو جائیں گے کہ میں چور نہیں ہوں, تو میں بھلے کہتا ایسا, لیکن ایسا ہے نہیں. اس لیے یہ کہنا اور ٹھیک ہے نا, جب کہہ رہے ہیں چور تو ثابت کیوں نہیں کر دی, ثابت کرنے میں کیا پرابلم کیا ہے کسی کو؟ دیکھیے آپ کسی بندے کو چور کہہ دیتے ہیں.
جی ویسا آپ کچھ کہنا چاہیے؟
ساری
جی, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں ایک سیاسیات کے اندر اخلاقیات کا بھی لینا دینا ہے, قانونی جواز اور قانونی طور پہ ثابت کرنا اور وہ تو الگ بات ہے. لیکن ہم دیکھیں کہ ظاہری بات ہے کہ سپری دستاری صاحب جو ہیں وہ 11 سال جیل میں رہے لیکن کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی, اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں انویسٹیگیشن پروسیکیوشن میں مسئلے مسائل ہیں ہمارے نظام کے اندر, عدلیہ کے نظام میں اور ہمارے احتساب کے نظام میں. دوسری طرف دیکھیں کہ سابق وزیر نواز شریف صاحب, ظاہر بات ہے ان کی نااہلیت ہوئی, ان کو اپنے عہدے سے ہٹنا پڑا, لیکن اب جب انہوں نے اپنا بیان دیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو قوم کے سامنے انہوں نے پارلیمان کے اندر جو بیان دیا تھا اس سے بھی وہ بھی اسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے لا میں, ان کو وہاں پر جو ہے ان کو وہ فائدہ ملنا چاہیے جو ایک پارلیمنٹیرین کو ملتا ہے. پھر انہوں نے جتنے بھی ثبوت جو دیے تھے, چاہے وہ قطری خط ہو شہزادے کا, چاہے اور معاملہ ہو, اس کو بھی ڈسون کیا ہے انہوں نے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل صحیح ہوگا ان کا بیان, لیکن جو لوگ رول ماڈلز کے طور پہ دیکھتے ہیں ان سیاستدانوں کو, وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ انہوں نے لکھی ہوئی تقریر کی تھی, اور لکھی ہوئی تقریر کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے معاملات ہیں, کس طریقے سے ان کے خاندان کا کاروبار ہوا. قانونی تو ان کو
ٹھیک ہے, وہ ایڈمیسیبل وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ کہ
مورلی اخلاقیات بھی ہیں,
اسی طرح عمران خان صاحب کی تحریک انصاف پر یہی بات لاگو ہوتی ہے، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی پہ یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ اخلاقیات اور سیاسیات کا ایک گٹھجوڑ ہے، اور وہ جو مورالٹی اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ میرے خیال میں سیاست کو اور جمہوریت کو اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر جہاں پہ عمرانہ ادوار کے داغ لگے ہوئے ہیں، اس کو آگے بڑھانے کے بہت زیادہ مدد کر سکتی ہے. نہ کہ اگر آپ اخلاقیات کو چھوڑیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پیچھے جائیں گے اور غیر جمہوری قوتیں، غیر جمہوری ادارے جو ہے پھر وہ حرکت میں آئیں گے اور وہ اس خلا کو پورا کریں گے جو آپ کہیں نہ کہیں چھوڑتے ہیں.
میں ذرا اسے بعد میں آپ سے بات آتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کون کون سے ایسے کردار ہیں یا پارٹیاں ہیں جن کو خاص طور پہ ابھی کچھ ہیٹ فیل ہو رہی ہے، یا میڈیا کی سطح پہ جن کی ممکنہ گرفتاریوں کے تذکرے ہو رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر کیا سرائیاں ہو رہی ہیں میں آپ سے پوچھوں گا. لیکن فیاض یاسین ڈائریکٹر ہیں اکاؤنٹیبلٹی لیب کے، اسلام آباد سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. فیاض صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ نئی حکومت کے آلموسٹ 3 مہینے وہ مکمل ہونے والے ہیں یا 100 دن، سو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس میں کیا فرق پڑا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کے کلیمز جو ہیں وہ پاکستان سے لے کے چائنا اور پھر ابھی کولا وہاں پہ ملائیشیا تک میں سنائی دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے. اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اسے ببانگے دہل اس کا اعلان کرتے پھریں. ادارہ اگر مضبوط بنا ہے اور اس کو کام کرنا چاہیے تو وہ کرتا. آپ ہمیں بتائیں ادارے کی کیپیسٹی پہ، انویسٹیگیشن میں، پروسیکیوشن میں کوئی فرق پڑا ہے؟
دیکھیے
اسد
صاحب، پہلی بات تو بہت شکریہ موقع دینے کا اس بحث کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. جہاں تک نیب کی کیپیسٹی کے حوالے سے سوال پیدا ہوتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی میجر اقدام اٹھایا گیا ہے جو نیب کی کیپیسٹی کو انہینس کر سکے. میں تھوڑی دیر پہلے کی بحث سن رہا تھا دوستوں کی، میرا خیال ہے یہ سوال اخلاقی کا نہیں ہے یا سیاسی پوزیشن کا نہیں ہے، یہ بات صحیح یا غلط کا ہے، ایک جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. ہمارے ہاں جان بوجھ کر ایک کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے، کچ بحث ہی شروع کر دی جاتی ہے. مثال کے طور پر زرداری صاحب کے اکاؤنٹس کی بھی بات آئی، 600-700 ارب ابھی تک پکڑا جا چکا ہے، مطلب ان کا نام نہیں لیا گیا. بہت سارے ایسے بے نامی اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ثبوت لائیں ہمارے پاس، ثابت کریں کہ زرداری صاحب کے بھی. بالکل ٹھیک ہے، زرداری صاحب کے نہیں ہیں، وہ کسی کے تو ہیں نا
جی.
وہ جس کے بھی ہیں اس کو سامنے کیوں نہیں لایا گیا؟ تو لازمی نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکل کنیکشن کو اسٹیبلش کیا جا سکا یا نہیں کیا جا سکا. جو جس نے اس کو جرم کو کیا ہے اس کو اس تک پہنچا تو جائے. انور مجید کے جو دوسرے نام ہیں ان کے اندر بھی جو جس ریفرنسز کے تھرو وہ پہنچے گئے ہیں وہ مشکوک ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آج کل کی دنیا کے اندر جو وائٹ کالر کرائم ہے وہ کتنا سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا. وہ آپ کی ساری آئی وی لیگ کے گریجویٹس ہیں جو نئے نئے سسٹمز کو فارم کرتے ہیں اور ان کے بعد ان کے اندر وہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کریٹ کرتے ہیں. وہ پاکستان کے اندر کون سا ایسا ادارہ اپنے امپلائیز کو انکلوڈنگ نیب، ایف آئی اے یا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے اتنا سوفسٹیکیٹڈلی ٹرین کرتا ہے کہ ان سسٹمز کو وہ بریک کر سکے یا ان کے اندر لکونز کو وہ دیکھ سکیں؟ ایک بہت بڑا میجر انڈیکیٹر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے اور نیب کا لا بھی اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ کی جو ارننگ ہے، آپ کا سورس آف انکم جو ہے، اینڈ سیکنڈلی آپ کا جو لیونگ اسٹائل ہے، اگر وہ آپس میں میچ کر رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ کلین ہے. اگر وہ میچ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ ہوا ہے. دوسری چیز، پیٹرن آف لیجسلیشن جو ہوا ہے، یہ جو سکسیسو گورنمنٹ جب بھی آئی ہیں، پی 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 کی گورنمنٹ آئی ہے، نون لیگ کی گورنمنٹ آئی. فار ایگزامپل نون لیگ کے گورنمنٹ میں یہ لا پاس ہوا کہ آپ جتنے پیسے اور باہر آپ لے جانا چاہیں آپ لے جا سکتے ہیں ود آؤٹ ٹیلنگ اے ریزن. آپ کو ریزن بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا نون لیگ یہ بتانا پسند کرے گی کہ اس وقت ایسی کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ یہ لا جو ہے وہ پاس کیا گیا، کس قسم کے بزنس کو بینیفٹ کیا گیا، یا جس قسم کی لیجسلیشن جو وہ پی 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 کے دور میں ہوئی ہے؟ جہاں تک اس گورنمنٹ کا ہے جو ایجنڈا ہے، دیکھیں پوری یہ صرف پاکستان کی ڈبیٹ نہیں ہے. آپ کرنٹ جو ہے وہ یو کے کے اندر جو بلیک منی کے بارے میں جو لا پاس ہوئے ہیں، چائنا کے اندر جو ہے، سعودی عربیہ کے اندر، اگر آپ مڈل ایسٹ میں اپنے نیبرہڈ کے اندر جو دیکھ لیں، انڈیا کے اندر جو رافیل ایئر کرافٹ کے بارے میں جو شور مچا ہوا ہے، کرپشن کی بات ہو رہی ہے. آج کی جو اسٹیٹمنٹ آپ نے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی ملیشیا اور پاکستان کی جو ہے، 16 نمبر جو پوائنٹ ہے، انفیکٹ جو مینڈیٹ ہے مہاتیر محمد کی گورنمنٹ کا وہ اینٹی کرپشن کے اوپر آیا. کرپشن از اے میجر ایشو،
ٹھیک ہے،
اور اسپیشلی جب سے اس کا ایک کلیئر لنک اسٹیبلش ہوا ہے ٹیررزم کے ساتھ، سیکورٹی ایکٹیویٹی،
تو پوری دنیا اس پہ کانشیس ہے. لیکن آپ کی گفتگو سے ایک جملہ یہ ضرور ہے کہ کم از کم یہ ضرور ہوا ہے کہ اگر 5,000 سے زیادہ فیک اکاؤنٹس جس کے اندر اربوں کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں، تو کم از کم کہیں نہ کہیں پاکستان کی سویلین انٹیلیجنس ادارے فعال تو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، مجھے وقت کی کمی کے باعث اس سیگمنٹ کو ختم کرنا پڑے گا. فیاض صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر شاہین بٹ صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. اویس توحید صاحب ایک کوئکلی ہمیں ذرا یہ بتائیے گا کہ اس یہ جو ہے نیب کی ایک تحریک ہے، نیب چیئرمین بھی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ان کی ٹیم بھی دے رہی ہے، خطرہ کس کو زیادہ فیل ہو رہا ہے؟
دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے اندر بنیادی اصلاحات ہونی چاہیے. خطرہ جو ہے اس وقت اپوزیشن جماعتوں کے رہنما اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ایجنٹ ہیں ان کو بہت خطرات محسوس ہو رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ایسا احتساب کی تحریک ہونی چاہیے. احتساب کا عمل جو ہے وہ سلیکٹو نہ ہو. سلیکٹو جسٹس ہوگا تو احتساب کا جو جینوئن جو عمل ہے اس کو بھی کنٹروورشل بنا دے گا. اور یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور حال میں بھی ہم اس عمل سے گزر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو سپریم کورٹ کے اندر نیب کی کافی جو سنوائی ہوئی اور نیب کے اس میں نتائج انہوں نے نکالے، اب نیب کے چیئرمین کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کا بیان دے کہ پولش جو ماڈل لڑکی ہے وہ پاکستان کے جھنڈے کو لہرا کے جو ہے وہ ایک امورل ایکٹ کر رہی ہے. مثال میں دے رہا ہوں، ان کو تو اپنا کام سے کام رکھنا چاہیے. سالڈ ایویڈینس لے کر آئیں، ایسا ایویڈینس لے کر آئیں جس کی بنیاد پر کوئی انکار نہ کر سکے. ایگزامپلری ان کو کیسز دینے ہیں. یہ جو لفاظی کر کے یا بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنا کے میڈیا کے اندر جو ہے یہ میرے خیال میں اپنا جو
امیج ہے وہ خراب
کر سکتے ہیں، وہ حاصل نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ ساتھ میں سیاست دانوں کے دامن، ان کو اپنے الزامات خود بھی ثابت کرنے ہوں گے، ساتھ میں ملٹری بیوروکریسی، سول بیوروکریسی اور خود اگر میڈیا بھی اس میں احتساب کے اس میں آنا آتا ہے تو اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. لیکن احتساب سلیکٹو نہیں ہونا چاہیے، جسٹس فار آل ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی لیک کر رہا ہے اس ملک کے اندر، ماضی کے اندر بھی. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو پوری تحریک ہے، پورا جو ان کا نعرہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹے گا، اس کو ایک ضرب لگے گی. تو سیاسی جماعتوں کو، کسی بھی آدمی کو یہ موقع نہ دیں وہ یہ کہے کہ آپ
پولیٹیکل وکٹمائزیشن
وکٹمائز کر رہے ہیں، نہ کہ ہمارے ساتھ صحیح انصاف کر رہے ہیں. تو وہی ایک
جی، بہت شکریہ ویس توحید صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے آپ ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. سینیٹر کیپٹن شاہین بٹ صاحب، آپ کا بھی شکریہ، اور فیاض یاسین، آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے پروگرام میں جہاں رنگ، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کریں گے کوئکلی جمال خشوگجی کیس، ان کا قتل، آپ ہمارے پروگرامز میں اور خبروں میں، اور باقی ظاہر سارا دنیا کا جو میڈیا ہے وہ اس کے اوپر فوکس رہا ہے. ترکی ایک بار پھر اس کے اوپر اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. گزشتہ روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اس ریفرنس میں بیان تھا، کہ اس کے باوجود کہ میڈیا میں جیسے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ اس کے سرے اگر وہ ملیں گے بھی صحیح محمد بن سلمان کے ساتھ، تو بھی پاکستان جو امریکہ ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات اسی طرح سے استوار رکھے گا اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور انہیں اس کے اوپر ریپبلکن پارٹی کے اندر سے بھی تنقید ہو رہی ہے، ڈیموکریٹک پارٹی وہ بھی اس پہ تنقید کر رہی ہے، اور اب ترکی جو ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جو تحقیقات ہیں اس میں سعودی حکومت اتنا تعاون نہیں کر رہی ہے اور پردہ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ ترکی کا اسٹیٹمنٹ ہے، ترک وزیر خارجہ کا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک روز پہلے جو بیان آیا تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ خشوگجی کے قتل کے باوجود امریکہ سعودی عرب کا ساتھ دے گا. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں، واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں. انور صاحب بتائیے گا، خشوگجی قتل شروع میں تو لگتا تھا کہ واشنگٹن کافی اس کو کنسرنز ہیں اس کے اوپر، یہ بھی کہا گیا باقاعدہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی زبان سے کہ اس کی ایک قیمت ادا کرنا پڑے گی اگر لگا کہ کوئی اس کے قتل میں ملوث ہے باقاعدہ. سو اب جب کہ بہت سارا میڈیا واضح انداز میں یہ اشارے کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اعلیٰ سطح سے سعودی عرب سے پلاننگ ہوئی ہے، سو پریزیڈنٹ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو کن پیرائے میں دیکھا جائے؟
اصل میں اس میں صدر ٹرمپ کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے. انہوں نے اوباما انتظامیہ کے خاتمے کے بعد ایک نئی مڈل ایسٹ پالیسی سامنے لائی، حکمت عملی لے کر آئے جس میں سعودی عرب کی کلیدی کردار ہے. اور اس کا دوسرا اہم ترین پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ایران کے انفلوئنس کو، ایران کے اثر و نفوذ کو مشرق وسطی میں کم کرنا، اور یہ کام وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں. دوسرا اس کا کمرشل پہلو ہے کہ انہوں نے بہت خود کے بقول 124 بلین ڈالر، جس کو لوگ ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے دفاعی سودے کیے ہیں سعودی عرب سے. پھر وہ ایک عرب بلاک بنا کے سعودی عرب کی قیادت میں لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور یہ عرب بلاک جو بن رہا ہے اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بلاک راضی ہے اسرائیل سے تعلقات کو معمول پر لانے کی بلکہ خوشگوار تعلقات پہ راضی ہے. تو اب وہ خشوگی کے لیے وہ تیار نہیں ہے کہ اپنی ساری بد عملی کو وہ پس پوش ڈال دیں اور صرف ایک فرد کے لیے وہ سعودی عرب پہ کوئی پابندی لگائیں.
اور اگر اسی طرح سے لیا جائے جیسے میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے, سو پھر کیا مطلب لیا جائے؟ امریکہ فرسٹ, وہی جو ان کا انتخابی مہم کا نعرہ تھا کہ اگر ملک کے مفاد میں ہیں چیزیں حاصل ہو رہی ہیں سو ایک فرد کے اوپر اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہ
بالکل, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے شروع میں ایک بات اور کی تھی کہ ہم نے ساری دنیا میں جمہوریت نافذ کرنا کوئی ہمارا فرض نہیں, ہمارا کام نہیں ہے, ان ملکوں کے اپنے حالت. یعنی جو صدر اوباما نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم جمہوری اقدار کو فروغ دیں گے, تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں, وہ ملک جانے اور ان کے حالات جانے اور اپنے اپنے حالات کے مطابق چلیں گے, ہمیں ضرورت نہیں کہ ہماری جگہ جا کے جمہوریت نافذ کرنے کی کوشش کریں. تو وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ امریکہ اور اس کے مفادات پہلے اور اس کے بعد کچھ اور.
انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آپ سے ذرا اگلا ایک سیگمنٹ ہے لائٹر نوٹ کے اوپر اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اس پہ بھی آپ کی رائے لیں گے. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اور مسلم دنیا کے اندر آج جشن ولادت پیغمبر اسلام وہ منایا جا رہا ہے, اور اس موقع پہ پاکستان کے اندر جو قیادت ہے اس کا ایک پیغام جو ہے وہ ضرور سامنے آیا ہے. پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جو اس وقت اسنا ہے اس کو ٹرو اسپرٹ میں وہاں سے رہنمائی حاصل کریں, نہ کہ اگر کسی کے اوپر الزام بھی لگ جائے احانت کا تو اس کے جواب میں آپ غریب لوگوں کے موٹر سائیکلوں کو آگ لگائیں, بلوے کریں, سڑکوں کے اوپر آپ آگ لگاتے پھریں. سو ایک اسٹرانگ میسیج ایک بار پھر ریپیٹ ہوا ہے پریزیڈنٹس کے منہ سے. گزشتہ روز عمران خان وزیر اعظم پاکستان انہوں نے بھی بالکل جیسے وہ کھلے ڈھلے سے انداز میں بات کر دیتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے ٹھیکے دار بنے ہیں, لفظ تھے ان کے, اور یہ ٹھیکے داری نہیں چلنے دیں گے. علماء جو حقیقی علماء ہیں وہ آگے آئیں اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس سے ہمیں روشناس کرائیں اور گائیڈ کریں, ان کا قائدانہ کردار ادا کریں. اس ریفرنس میں آپ کو لگتا ہے کہ پھر ایک چھوٹا سا پس منظر, ہارون صاحب تھے ہمارے ساتھ, ہارون رشید صاحب, وہ کہتے ہیں کہ باقی چیزیں اپنی جگہ لیکن ایک پرسنالٹی یا جس کا کوئی کرزما ہو سو اس کی بات کا اثر ضرور ہوتا ہے وہ نیچے. سو آپ کو کچھ فرق پڑتا نظر آتا ہے اس حساس معاملے کے اوپر کم از کم بات ہونا اور کھل کے بات ہونا شروع ہوئی ہے پاکستان میں میڈیا کے اندر بھی اور سوشل میڈیا کے اندر بھی؟
دیکھیں بہت زیادہ ضرورت ہے, اس لیے ایک ایسا معاملہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت یہ اقدامات اٹھا رہی ہے, اگر لوگوں کو تھوڑا سا
جی
لوگوں سے کوشش کر رہی ہے کہ اس معاملے پہ جذباتیت کو کم کر کے عقل سے کام لے, سمجھ سے کام لے, شعور سے کام لے, تو اس معاملے میں ہمیں حکومت کو سپورٹ کرنی چاہیے, خامخواہ حکومتی مخالفت کرنا ضروری نہیں ہے. جو ہم نے ایک مذاق بنا لیا ہے توہین رسالت کا, اور جس طرح لوگوں کو بے قصور لوگوں کو جنہوں نے توہین کی بھی نہیں ان کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور ان کو ذلیل و خوار کرتے ہیں اور برسوں وہ جیل میں رہتے ہیں, یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے جیسا کہ ہمارے صدر صاحب نے کہا, سب سے بہترین رہنمائی جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی توہین کے سلسلے میں کتنے لوگوں کو سزائیں دی, اپنی توہین کے لیے کے معاملے میں ان کا کیا رویہ تھا اور انہوں نے کس طرح ڈیل کیا. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ کسی نے حضور کی توہین کی تو صحابہ نے کہا, کسی نے کہا کہ زبان کاٹ دو, کسی نے فکر اتار دو, اور انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم اس کو ڈیل کر, تم اس کو اس کی زبان کاٹ دو. حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے, حضرت علی اس کو لے گئے اور اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس گا دے رہا ہے, لیکن جیسے اچھا یہ اونٹ لو اور یہ پیسے لو اور تم یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ کیونکہ یہاں لوگ بڑے غصے میں. اور وہ دوسرے دن سارے بیٹھے تھے دوسرے سر کو سارے صحابہ, اور وہاں نے کہا جی یہ علی نے کیا کیا, آپ تو کرا زبان کاٹ دو. تو انہوں نے کہا کہ جی علی پہ وہ یہ پورا بھروسہ ہے. اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ شخص چلا آیا اور آج مسلمان ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ زبان کاٹے تھے میری یہ مراد تھی, ایسا سلوک کرو کہ وہ خود بخود شرمندہ ہو کے واپس آ جائے, نہ کہ اس کی گردن اتار دی.
لیکن میں اگین اب سوال یہ تھا کہ اگر قیادت اس کو پوری شد و مد کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کرے گی سو معاشرہ کھڑا ہوگا, قبول کرے گا ان چیزوں کو, کیونکہ یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے نا کہ شدت پسند کم ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر امن پسند لوگ خاموشی چونکہ اختیار کر جاتے ہیں سو اس وجہ سے وہ غالب آ جاتے ہیں. سو کیا امن پسندوں کو اس سے کچھ حوصلہ ملے گا؟
ملنا چاہیے, اور صرف حوصلے کی بات نہیں ہے, امن پسندوں کا ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ خامخواہ کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور خاموش بیٹھے رہتے ہیں. ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ وہ خاموش نہ بیٹھے, کھل کے سامنے آئے اور حکومت کی حمایت کرے.
بہت شکریہ انور اقبال صاحب, ہمارا وقت بالکل ختم ہوا. پروگرام کا پروڈیوسر جعفر امام, اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. وائس آف امریکہ کی آرزو مکمپ نے کیمرون سے تعلق رکھنے والی ایئر فورس کی ایک ایسی کیپٹن کے بارے میں رپورٹ ارسال کی ہے جو ایک تحریک پیدا کرنے والی مقرر کی حیثیت سے اپنے کیریئر کو خواتین کی اس بارے میں مدد کے لیے استعمال کر رہی ہیں کہ وہ کس طرح اپنی ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں توازن پیدا کر سکتی ہیں. تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز.
لنڈا ایک تربیت یافتہ لائف کوچ اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں جنہوں نے مس افریقہ یو ایس اے کے مقابلے کو مربوط کیا تھا, اور وہ کارپوریشنز کی ٹریننگ بھی کرتی ہیں. تاہم لنڈا ان افریقی تارکین وطن کی بڑھتی ہوئی تعداد میں بھی شامل ہیں جو امریکہ کی مسلح افواج میں خدمات انجام دے رہے ہیں. وہ کہتی ہیں ان کے والدین کو توقع نہیں تھی کہ امریکی کالج کی ڈگری کے ساتھ وہ فوج کے کیریئر کو اپنائیں گی.
My dad, he wanted me to go to pharmacy school or medical school and stuff like that, and he felt this probably wasn't his very happy moment.
لنڈا کہہ رہی ہیں میرے ڈیڈ چاہتے تھے کہ میں فارمیسی میں یا میڈیکل اسکول میں جاؤں یا اسی نوعیت کے کسی اور شعبے میں, اور یہ ان کے لیے کوئی بہت خوشی کا لمحہ نہیں تھا. لیکن عرصہ ہوا کہ یہ چیز بدل چکی ہے اور اب انہیں مجھ پر بہت فخر ہے. لنڈا ایئر فورس کی سب سے بڑی بیسز میں سے ایک میں, جو ڈیلاویئر کے شہر ڈوور میں ہے, میڈیکل گروپ کے لیے انفارمیشن آفیسر اور سیکیورٹی مینیجر ہیں. لنڈا کہتی ہیں کہ امریکی فوج سے انہیں جو کچھ امید تھی وہ سب انہیں یہاں ملا ہے.
I actually want a career where I can make a difference. And I feel sitting in this chair and this role as a chief information officer or medical service corps officer as a whole.
وہ کہہ رہی ہیں میں حقیقتاً ایک ایسا کیریئر چاہتی تھی جہاں میں کچھ تبدیلی لا سکوں, اور یہاں اس کرسی پر بیٹھ کر چیف انفارمیشن آفیسر یا میڈیکل سروس آفیسر کی حیثیت سے میں مجموعی طور پر ایسا ہی کر رہی ہوں. لنڈا نے ایئر فورس میں اپنے تجربے اور ایک بیوی اور ماں کی حیثیت سے اپنی زندگی کو ایک کتاب کی شکل دی ہے جس کا نام ہے میموئرز آف اے ورکنگ مدر, جس میں ذیلی موضوعات ہیں توازن کے حصول کی کوششیں, توقعات اور محبت میں توازن پیدا کرنا. لنڈا کہتی ہیں اس کتاب کا انتساب انہوں نے ان کام کرنے والی ماؤں کے نام کیا ہے جو بغیر کسی احساس جرم کے اپنے خاندانوں کے لیے محبت کی پناہ گاہیں تشکیل دے رہی ہیں اور گھر کے باہر اپنے کام میں بھی آگے بڑھ رہی ہیں. ان کی کتاب کی تقریب رونمائی میں آنے والی ایک خاتون نے کہا,
I'm looking for this book to be able to help me find that balance like it says, because that's most important for us women when we have so many roles to play in life.
کہہ رہی ہیں میں چاہتی ہوں کہ یہ کتاب اس توازن کے حصول میں میری مدد کر سکے جس کی اس میں بات کی گئی ہے, کیونکہ یہی چیز ہم عورتوں کے لیے اس وقت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے جب ہم زندگی میں بہت سے کردار ادا کرتے ہیں. ایک اور خاتون نے کہا,
She inspires me to write my own story, to write about my own.
وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے مجھ میں خود اپنی کہانی لکھنے کے لیے تحریک پیدا کی ہے, میری اپنی زندگی کے بارے میں لکھنے کے لیے. لنڈا کے بھائی ڈاکٹر ٹکور ایرے کہتے ہیں کہ ان کی بہن کی زندگی امکانات کی مظہر ہے.
Sometimes you have these conflicts between doing your job well and being a mom. That work-life balance that she talks about.
وہ کہہ رہے ہیں کبھی کبھار آپ کے اندر اس بارے میں ایک کشمکش رہتی ہے کہ آپ ماں ہوں اور اپنا کام بھی بخوبی انجام دے سکیں, اور کام اور زندگی کے جس توازن کے بارے میں وہ اس کتاب میں بات کر رہی ہیں وہی ان چیزوں کو صحیح مقام پر لاتا ہے. لنڈا کے شوہر ٹیکونتے کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کی کامیابیوں نے ان کی بیٹیوں کو بتایا ہے کہ زندگی میں کسی چیز کی حد نہیں ہے.
She's got the full length, you know, to thrive and get that, and I think that will just mold our daughters too when they see that mommy going out there, you know, in that uniform. And
وہ اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں ہر روز یہ بتاتا ہوں کہ میں انہیں آگے سے آگے دیکھنا چاہتا ہوں, میں انہیں جنرل بنا دیکھنا چاہتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہماری بیٹیوں کی زندگی کی تشکیل بھی کی ہے جو وہ دیکھتی ہیں کہ ان کی امی کس طرح اپنی یونیفارم میں کام پر جا کر اپنے ملک کا دفاع کرتی ہیں اور امریکی فضائیہ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو میرے خیال میں وہ بھی اسی راستے پر چلنا چاہتی ہیں اور سامی لنڈا کہتی ہیں کہ اپنے کیریئر میں ان کی کامیابی مکمل طور پر توازن کی مرہون منت ہے ایک ایسا خاندان جو ان کے ساتھ کھڑا ہے ایسے رفقائے کار جو عورتوں کو با اختیار بنانے کے لیے ان کی کوشش میں ساجھے دار ہیں اور ایک ایسی ملٹری جو تارکین وطن کے کام کی قدر کرتی ہے شہناز عزیز اردو وائس آف امریکہ واشنگٹن